السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل سيدنا ونبينا على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلذذين الخطائين الهالكين شفيعا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له، لا ند له، لا مثل له، لا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه وعلى أتقيائه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. نگران محفل علی جناب الحاج قادر علی صاحب قبلہ مجلس اللہ العلی، بزرگان دین و ملت، نوجوانان اہل سنت، پردہ نشین خواتین امت، دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ، بھرپور وارفتگی کے ساتھ، معلم انسانیت، محسن انسانیت، جان انسانیت، روح انسانیت، سید عالم نور مجسم تاج دار عرب و عجم، حضور سرور کائنات فخر موجودات صاحب الاولاک، اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قسمانہ میں ہدیۂ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس مقدس دینی اصلاحی سنی اجتماع کا عنوان اعمال صالحہ اور اس کی برکتیں. اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی سورہ 3 کی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے ثواب ہے. ثواب کیسا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، کبھی ختم نہ ہونے والا ثواب. تو تمام اعمال اور اس کا اجر و ثواب خیر و برکت کا انحصار ایمان پر ہے. اسی لیے رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جہاں عمل کی بات اپنے بندوں سے کہی ہے، اس عمل کی دعوت سے قبل ایمان کا تذکرہ ہوا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں جو عمل بغیر ایمان کے ہوتا ہے. تو تمام اعمال کا انحصار ایمان پر ہے، اور ایمان کا انحصار عظمت مصطفیٰ پر ہے. کہ جب تک دل میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی عقیدت، آپ کی محبت، آپ کا عشق نہ ہوگا، اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. چنانچہ ہمارے آپ کے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ و والدہ و الناس اجمعین. ہمارے آپ کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے اولاد سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ، اور تمام جہان کے انسانوں سے زیادہ میری محبت ہو، تب وہ ایمان والا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن سرکار مدینہ علیہ السلام نے دریافت کیا، بتاؤ عمر، تمہارے دل میں میری کتنی محبت ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، عمر اپنی جان کے بعد کسی کو محبوب رکھتا ہے، عزیز رکھتا ہے، تو آقا آپ کی ذات ہے. یعنی پہلے میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے قلب کی طرف اپنا مبارک دست پاک رکھا، پھر فرمایا کہ بولو عمر، اب تمہارے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، عمر اپنی جان سے بھی زیادہ اب آپ سے محبت کرتا ہے. تو آقا نے فرمایا، الان یا عمر، بے شک عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہر شے سے زیادہ، ہر مخلوق سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ رسول پاک علیہ السلام کی محبت ہونی چاہیے. محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو احکامات ہیں، آپ کے جو طریقہ ہائے مبارکہ ہیں، ان تمام طریقوں کو، ان تمام احکامات کو بلا چوں و چرا، بغیر کسی حیل و حجت کے مانے دل سے اور اس پر عمل کرے، یہ ہے محبت کا تقاضا. جب کسی کی ذات سے محبت ہوتی ہے تو اس کی بات سے محبت ہوتی ہے. ذاتی کی محبت دل میں نہ ہو تو اس کی بات کی محبت کیا ہوگی؟ تو ہمارے آقا کے تمام افعال، تمام اقوال، تمام احکام ہر مومن کے لیے ہر وقت قابل قبول ہونے چاہیے. اپنی طبیعت کو، اپنے نفس کو، اپنی انا کو دخل نہ دے. کیونکہ بعض مرتبہ کوئی حکم یا شریعت کا قانون جو ہمیں سنایا گیا، ہمیں بتایا گیا، وہ ہماری مرضی اور ہماری طبیعت کے خلاف، تو لوگ اس حکم کو، اس قانون شریعت کو ماننے میں پسو پیش کرتے ہیں، حجت کرتے ہیں، ہیلے بہانے تلاشتے ہیں. تو یہ محبت نہیں ہے. سچی محبت، صحیح محبت یہی ہے کہ جب اللہ کے رسول کے حکم کی بات آئے، آپ کے قانون کی بات آئے، تو آدمی سر جھکا کر دل و جان سے اس کو تسلیم کر لے. کیونکہ ہم دنیا میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے سینکڑوں باتیں کہیں، دلیلیں پیش کریں، حیل و حجت کریں، بہانے تلاشیں، تو تم سامنے والے کو تو خاموش کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب قیامت کے دن حاضر ہونا ہوگا تو یہ حیلے بہانے، حیل و حجت وہاں کام آنے والے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی یقیناً انصاف فرمائے گا. اس لیے محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کو من جملہ مانے. یہ محبت کے تقاضے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مبارک زندگیاں جو رسول پاک علیہ السلام کی محبت سے لبریز اور بھرپور تھیں، ان کا عمل اور ان کا کردار دیکھیے کہ کیسے ان کا عمل تھا، کیسا ان کا کردار تھا، کیسے ان کے اخلاق تھے، کیسے ان کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ تھا. اللہ کے رسول کا حکم سنتے تو فوراً عمل پیرا ہو جاتا. کڑاکے کی سردی تھی، جاڑے کا موسم تھا، اور ایک بڑے میدان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقدس صحابہ کے ساتھ جلوہ فرمائے. میدان جنگ کی بات ہے تو ایک غریب صحابی جن کے بدن کے اوپری حصے میں کوئی کپڑا نہیں تھا، وہ زمین سے چمٹ کر بیٹھے تھے کہ کچھ گرمی حاصل ہو جائے. ایسے ماحول میں جبکہ کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا ہو، بدن پر کپڑا نہ ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ جاؤ دیکھو دشمن کی خبر لے آؤ کہ دشمن کیا کر رہا ہے. تو وہ صحابی یہ نہیں سوچے کہ میں جاڑے کے موسم میں بغیر کسی چادر اوڑھے کے قدم کیسے آگے بڑھاؤں، ٹھٹر جاؤں گا، طبیعت پر سردی ناگوار گزرے گی، کچھ نہیں سوچا. اللہ کے پیارے حبیب کا حکم سنا، فوراً عمل پیرا ہو گئے، اٹھے اپنے مقام سے چلنے لگے. اللہ کے رسول ادھر سے دعا فرما رہے ہیں، میرے آقا کی دعائیں ان کے ساتھ ہو گئیں، اللہ کا کرم ان کے ساتھ ہو گیا، نصرت و حمایت ان کے ساتھ ہو گئی. تو صحابی کہتے ہیں کہ اس جاڑے کے موسم میں بغیر چادر اوڑھے، اوپر کا جسم پر کوئی کپڑا نہیں، میں جب قدم آگے بڑھا رہا تھا تو جیسے جیسے قدم آگے بڑھا رہا تھا تو بخدا مجھے سردی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں گرمی کے موسم میں چل رہا ہوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی ایسی پاسداری، ایسے عمل کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا. تو مسلمانوں، ہمیں بھی وہی کردار، وہی جذبہ اپنانا ہے تاکہ ہمارے دنیا اور آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے اور رب العالمین کی بارگاہ سے ہم انعام پانے والے، رضا پانے والے بن جائیں. تو ان تمام بنیادی باتوں کے بعد اعمال صالحہ کے متعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال، اچھے کام، تو اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے، تابعین تبع تابعین رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، شہدائے کرام نے، اولیاء کرام نے جو طریقے اپنائے یا جو انہوں نے نیک کام کیے، وہ سب ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اسی لیے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ چلا، ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تو نے احسان فرمایا، انعام فرمایا، نہ ان لوگوں کی جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. غضب یافتہ اور گمراہ لوگوں کی راہ نہ چلا، ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تیرا احسان ہوا ہے. تو کس پر ہوا احسان، کس پر ہوا انعام الہی؟ تو رب العالمین نے اس کی تفصیل قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمائی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا، احسان فرمایا نبیوں کی جماعت پر، صدیقوں کی جماعت پر، شہداء کی جماعت پر، صالحین یعنی اولیاء اللہ کی جماعت پر، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ انعام یافتہ مبارک شخصیتیں ہیں، یہ انعام یافتہ نفوس قدس نفوس مبارکہ ہیں، تو ان کا جو طریقہ تھا، ان کا جو عمل تھا، ان کا جو راستہ تھا، وہی راستہ وہی عمل صراط مستقیم بنا دیا گیا ہے، اور اسی راستے پر چلنے کی ہم ہر نماز میں رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ میں ان کی راہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. آج کل ایک طبقہ نوجوان کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر جو بھی ہے وہ گمراہی ہے. بظاہر جملہ تو بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ کر جو بھی بات ہے وہ گمراہی ہے. بظاہر جملہ بڑا بہتر معلوم ہو رہا ہے، بڑا پیارا لگ رہا ہے، لیکن کہنے والے کی نیت بہت خطرناک ہے. یعنی وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جو عمل قرآن سے ثابت ہے، جو عمل رسول کی سنت سے ثابت ہے، وہی عمل کرو، اس سے ہٹ کر جو بھی ہے وہ گمراہی ہے. یہ سمجھانے کا مقصد ہے اس جملے کے ذریعے. نوجوانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر جو بھی ہے وہ گمراہی ہے. تو عزیزان محترم، قرآن میں جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے اپنے بندوں کو احکامات عطا کیے، ان احکامات کو بھی ماننا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی ماننا ہے، آپ کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور آپ کے مقدس خلفاء، آپ کے مقدس صحابہ، وہ بھی ہمارے لیے معیار ہدایت ہیں. ہمارے آقا نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں. بِأَيِّهِمْ اِقْتَضَيْتُمْ اِحْتَضَيْتُمْ، میرے صحابہ میں سے کسی بھی تم ایک صحابی کی پیروی کرو گے، ان کے عمل کو اختیار کرو گے تو ہدایت پر قائم رہو گے. اور ہمارے آقا نے یہ بھی فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجر واجر من عمل بها. ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کے لیے ثواب ہے، اس کے لیے اجر ہے. واجر من عمل بها، اور اس کے ایجاد کردہ طریقے پر جتنے لوگ بھی عمل کریں گے ان عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، اور عمل کے ایجاد کرنے والے کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا. اور جو اسلام میں برا طریقہ ایجاد کرے اس کے لیے گناہ ہے، اور جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے تو وہ ایجاد کرنے والے کو بھی گناہوں میں برابر کا حصہ ملے گا، اور عمل کرنے والوں کو بھی برابر کا حصہ ملے گا. جیسے کہ شادی بیاہ کے موقع پر گھوڑے جوڑے کے نام سے رقم کا مطالبہ کرنا، یہ دین میں ایسا نیا کام ہے جو بہت ہی برا کام ہے، بہت برا کام ہے. جہیز کا مطالبہ کرنا یہ دین میں بہت برا کام ہے، لوگ مسلمان اس کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں جبکہ بہت برا کام ہے. تو جس کسی نے بھی یہ طریقہ ایجاد کیا، گھوڑے جوڑے کے نام سے رقم مانگنا لڑکی والوں سے، جہیز کا مطالبہ کرنا، جس کسی نے بھی یہ طریقہ رائج کیا اس کو تو گناہ ہی ہے، جتنے لوگ عمل کریں گے ان کو بھی گناہ ہے، اور اس کے ایجاد کرنے والے کو بھی ان کے برابر کا گناہ ملے گا. اسی طرح ویڈیو گرافی، شادی بیاہ کے موقع پر لازمی حصہ ہو گیا ہے شادی کا، جبکہ اسلام میں تصویر کشی کا کوئی حکم نہیں ہے، نہ ہی کوئی طریقہ پسندیدہ کہلایا گیا، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مکان میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے اس مکان میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس مکان میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، خیر و برکت کا نزول نہیں ہوتا اس مکان میں، جس مکان میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے یا کتا ہوتا ہے، جس مکان کے اندر اس میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور جس مکان میں ناپاک آدمی ہوتا ہے جس پر غسل کرنا واجب ہے، جس پر غسل کرنا ضروری ہے، ایسا آدمی جب تک مکان کے اندر رہے گا اس کی رہنے کی وجہ سے رحمت والے فرشتے مکان کے اندر نہیں آئیں گے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے مکانوں کو، اپنی دکانوں کو، اپنے رہنے کی جگہ کو، اپنے کاروبار کی جگہ کو تصاویر سے، چاہے وہ تصویر کسی انسان کی ہو یا جاندار کی ہو، کسی جانور کی ہو، ہر قسم کی تصویر سے اپنے گھروں کو، اپنی دکانوں کو، اپنے رہنے کی جگہوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اور گھر میں کوئی کتا نہ ہو، کتا رہنے سے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ناپاک ہو گیا جس پر غسل کرنا لازم ہے، ضروری ہے، تو ایسا آدمی ناپاکی کی حالت میں زیادہ وقت نہ گزارے، بلکہ ناپاک ہونے کے ساتھ ہی حتی المقدور کوشش کرے کہ فوراً پاک صاف ہو جائے، تاکہ رحمت کے فرشتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہو جائے۔ آج کل ہمارے گھروں میں تصاویر تو عام ہو گئی ہیں، خصوصاً نوجوان جوڑے شادی بیاہ کی اپنی یادگار تصویر اپنے بیڈ روم میں سجا کر رکھتے ہیں۔ ایک طرف دلہا میاں کی تصویر ہوتی ہے، دوسری طرف شریک حیات کی تصویر ہوتی ہے۔ وہ تصویر کو ضروری سمجھ کر لگایا گیا ہے کہ اس سے ہماری شادی کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ عزیزان محترم، یاد کا تعلق تصاویر سے نہیں ہے، ویڈیو گرافی سے نہیں ہے، بلکہ یاد کا تعلق انسان کے دل دماغ سے ہے۔ انسان کے دل دماغ میں اگر یاد ہے تو ضرور یاد آئے گی، اور انسان کا دل دماغ ہی بھول گیا ہو کسی کو تو آپ لاکھ تصویر دکھاؤ یاد نہیں کرنے والا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو خیر و برکت کے دروازے اپنے ہاتھوں سے بند کر کے رکھے ہیں، گھر میں تصاویر لٹکائے ہیں، اپنے مرحومین کی تصاویر یا اپنے خاندان کے بزرگوں کی تصاویر یا اپنے کسی پیر طریقت کی تصویر یا کسی بزرگ کی تصویر خیر و برکت کی نیت سے گھر میں لگائے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تصویروں کے لگانے سے خیر و برکت نہیں آ رہی ہے، بلکہ خیر و برکت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ جب تک وہ تصویر نہیں نکالیں گے اس وقت تک خیر و برکت کا نزول اس گھر میں نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، درمیان میں فائدے کی بات مجھے یاد آ گئی، میں نے عرض کر دیا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین میں نیا کام جس نے بھی ایجاد کیا، جیسے کہ تراویح کی نماز ہمارے آقا کے زمانے میں فرضن فرضن پڑھی جاتی تھی، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ کے زمانے خلافت میں نماز تراویح با جماعت ادا کی جانے لگی، اور آپ نے فرمایا ہاذہ بدعت حسنہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ تو معلوم ہوا ہر بدعت بری نہیں ہوتی ہے، ہر نیا کام برا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض نئے کام دین میں ایسے ایجاد کیے گئے ہیں جس کا جاننا، جس کا کرنا دین کو جاننے کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ آج کل دینی مدارس جتنے بھی ہیں، دینی مدارس چاہے وہ درس نظامی کے طلباء اس میں علم حاصل کرتے ہوں، تو ایسے تمام مدارس جہاں پر قرآن، حدیث، فقہ، ادب، منطق، فلسفہ، کلام وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، تو ان تعلیمات کو دینے سے پہلے علم نحو اور علم صرف سکھایا جاتا ہے، جبکہ ہمارے آقا کے زمانے میں نہ علم نحو تھا نہ علم صرف۔ علم نحو، علم صرف گرامر کو کہا جاتا ہے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، بات کی ایجادات ہے، لیکن اس کا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب تک نحو اور صرف کو نہیں جانیں گے اس وقت تک صحیح کلام پاک کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ موجودہ دور کے لوگوں کے لیے علم نحو علم صرف کا سیکھنا ضروری ہے، تاکہ قرآن سمجھنے میں آسانی ہو، احادیث کے سمجھنے میں آسانی ہو،
اور مساجد کو پکی تعمیر کرنا. ہمارے آقا کے زمانے میں تو مسجدیں مٹی کی دیواروں کی ہوتی تھیں، کھجور کے پتوں کا چھت ہوا کرتا تھا، اس میں اس طرح کی جانی مازیں چاندنی کا فرش بچھا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ریت کے موٹے موٹے کنکر ہوتے تھے، انہی کنکروں پر سجدے کیے جاتے تھے. پیر میں کنکر چبھ رہے ہیں، گھٹنوں میں کنکر چبھ رہے ہیں، ناک اور پیشانی میں کنکر چبھ رہے ہیں. اس طرح کی نمازیں اللہ کے رسول اور صحابہ نے ادا کی تھی. لیکن آج ہماری مساجد کی شکل و صورت تبدیل ہو چکی ہے، یعنی تزئین کاری اور نمازیوں کے لیے سہولت پہنچانے کے خاطر، نرم و نازک فرش کا انتظام، مسطح فرش جس میں کوئی کنکر بھی اگر چبھ جائے تو آدمی بے چین و بے قرار ہو جائے، ایسا مسطح فرش ہمارے مسجدوں کے اندر بچھایا جا رہا ہے. پنکھوں کا انتظام، ایئر کولر کا انتظام، اب تو مسجدیں بھی ایئر کنڈیشنر بننے لگی ہیں کہ جہاں پر سکون سے آپ ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈی ہواؤں میں، ٹھنڈی چھاؤں میں نماز ادا کریں. یہ سارے کام بدعت ہیں، لیکن اچھی بدعت ہے. تو بدعت دو قسم کی ہے، ایک بدعت بری ہے، ایک بدعت اچھی ہے. تو دین میں ایسا نیا کام ایجاد کرنا جس سے دین کو نقصان نہ پہنچے بلکہ دین کو فائدہ پہنچے، ایسے کام کے ایجاد کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول نے اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی ہے. من سن بالاسلامی سنتن حسنتن فلہ اجر و اجر من عمل بها، اس کے لیے ثواب ہے، خیر و برکت ہے اس کے لیے جو اچھا طریقہ دین میں ایجاد کرے. محترم دوستو، تو ہمارے زندگیوں میں ہم شب و روز گزارتے ہیں، تو ہمارے شب و روز اگر اعمال صالحہ کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور اعمال صالحہ کو ہم اپنی زندگی کا جزو لا ینفک بنا لیں، تو انشاءاللہ سونے پر سہاگا ہوگا، اجر و ثواب بھی ملے گا، خیر و برکت بھی ملے گی، رحمتوں کا حصہ بھی ملے گا، رب کی رضا بھی حاصل ہوگی. اور اعمال صالحہ کا دفتر اگر آپ تلاشیں تو ایک سے ایک عمل موجود ہے جو ہمارے آقا نے خود کیا اور کرنے کا حکم فرمایا. چنانچہ میرے سرکار کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم کسی مسلمان سے ملو تو سلام کرنے میں پہل کرو. جب کسی مسلمان سے تمہاری ملاقات ہو، آمنا سامنا ہو، تو سلام کرنے میں پہل کرو. اس سے فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایسا آدمی غرور اور تکبر سے دور رہتا ہے، غرور اور تکبر اس کے پاس نہیں آتا جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. عزیزان محترم، یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے، یہ ہمارے آقا کا عمل ہے. چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، خادم خاص ہے رسول پاک علیہ السلام کے، وہ عرض کرتے ہیں میں اپنے آقا و مولا کی خدمت مبارکہ میں 10 سال گزارا ہوں، 10 سال خدمت کرنے کا موقع ملا، لیکن کبھی بھی سلام میں پہلے اپنے آقا کو نہ کر سکا. ہمیشہ میں سوچتا ہی رہتا تھا کہ آج میں اپنے آقا کو پہلے سلام کروں گا، لیکن میرے آقا میرے سلام کرنے سے پہلے مجھ کو سلام فرمایا کرتے تھے. سلام کرنے میں سبقت لے جانے کا پہلو دونوں طرف موجود ہے. حضرت انس انتظار نہیں کرتے ہیں کہ میرے آقا مجھ کو سلام فرمائیں، بلکہ ان کا بھی جذبہ یہی ہے کہ آج اپنے آقا کو پہلے میں سلام کروں گا، پہلے میں سلام کا نذرانہ پیش کروں گا. لیکن حضرت انس کو موقع نہیں مل پا رہا ہے، بلکہ سرکار پہل فرما دیتے ہیں. تو سرکار مدینہ علیہ السلام غرور تکبر سے کتنے دور ہے میرے آقا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو سلام کرنے میں جو سبقت کرتا ہے غرور اور تکبر سے محفوظ رہتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں تصافحو، تم ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، ہاتھ ملایا کرو. یہ مصافحے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یذہب الغلہ، مصافحہ کرنے سے دل کا کینہ نکل جائے گا، دل سے کدورت نکل جائے گی، دل سے بغض و حسد کا مادہ نکل جائے گا جب بار بار تم ایک مسلمان بھائی سے ہاتھ ملایا کرو گے. اور اس کی دوسری برکت یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ ابھی جدا بھی نہیں ہونے پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مبارک عمل اور آپ کا یہ حکم اگر ہم اپنی زندگیوں میں جاری کریں تو انشاءاللہ آج جو بغض و حسد کا ماحول ہے، نفرت کا ماحول ہے، کینے کا ماحول ہے، انشاءاللہ ہمارے سینے کینے سے پاک ہو جائیں گے، ہمارے سینے کینے سے پاک ہو جائیں گے. ماحول میں شیر و شکر کی طرح تازگی اور خوشگوار لمحات اور مٹھاس پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ اگر ہم ایک دوسرے سے سلام کرنے میں پہل کریں اور مصافحہ کریں. فضیلان محترم، اس سے فائدے اور برکتیں ہیں. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ تم سلام کو پھیلاؤ، سلامتی میں رہو گے، سلامتی ملے گی. سلامتی، سلامتی کس کی طرف سے ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام. اے سلامتی والے مولا، یعنی سلامتی اللہ ہی کی طرف سے ہے. اے اللہ ہمیں تو سلامت رکھ، ہمیں سلامتی کے ماحول میں رکھ، سلامتی کے گھر میں داخل فرما، ہمیں سلامتی کا جینا نصیب کر. تو سلامتی صرف دنیا ہی کی نہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ مولا قبر کی بھی سلامتی نصیب فرما، حشر کے میدان کی بھی سلامتی نصیب فرما. جبکہ لوگ پریشان حال ہوں گے اور پسینے کے دریا میں غوطہ زن ہوں گے، ایسے روح پرسا ماحول میں مولا ہم کو تو سلامتی عطا فرما. تو سلام کو پھیلاؤ، سلامتی میں رہو گے، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی میں رہو گے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، سلام کا کرنا سنت اور سلام کا جواب دینا واجب. اور جس طرح سلام کرنے والے نے سلام کیا ہے تو ہمارے رب تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون اور حکم ہے کہ تم اس سے بہتر انداز میں سلام کا جواب دو. کسی نے آپ سے اتنا کہا السلام علیکم، جس کے معنی اور مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو. آپ کو میں نے سلام کیا السلام علیکم، تم آپ کا جواب اس سے بہتر انداز میں ہونا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں. اور اس سے بڑھ کر کے الفاظ کا اضافہ کرنا جائز نہیں ہے. عام طور سے بعض لوگ اس میں بھی اضافہ کرتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، یہ مغفرتہ کا بھی اضافہ کرتے ہیں، یہ منع ہے اسلام میں. صرف رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں تک کہنے کا حکم ہے، اس سے بڑھ کر اضافہ نہیں کر سکتے آپ. اور میرے آقا حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ایک دوسرے کو سلام کرنے سے سلامتی کا پیغام عطا فرمایا، سلامتی کا مژدہ جافزا سنایا، تو عزیزان محترم قابل غور و فکر بات یہ ہے، ہم ایک دوسرے کو سلام کریں تو سلامتی مل جائے. اگر ہم سب مل کر کے اپنے آقا کو سلام کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو بتاؤ رسول کی بارگاہ کا صدقہ ہم کو کتنا پیارا نصیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رسول کے صدقے میں ہم کو کتنی عظیم الشان سلامتی نصیب فرمائے گا جو ہم سب مل کر کے اپنے آقا کو سلام پیش کریں. جب ایک دوسرے کو سلام کرنے میں یہ فضیلت ہے، یہ برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرنے میں اور زیادہ رحمتیں برکتیں ہیں. اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے حبیب کو سلام فرمایا، ایک بار نہیں کئی بار سلام فرمایا. جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں جب بھی حاضر آتے تھے عرض کرتے تھے ان اللہ یقرئک السلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے. اے اللہ کے رسول آپ کا پروردگار آپ کو سلام فرماتا ہے، تو معلوم ہوا نبی کو سلام کرنا دین میں نیا کام نہیں ہے، بدعت و ناجائز شرک کو حرام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک سنت ہے۔ درود و سلام کی بات آئی ہے تو ایک فائدے کی بات بھی سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام کا تحفہ پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے اور جنت میں 10 درجے اس کے بلند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ درجہ کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے اس رحمت کا اندازہ کیا ہوگا؟ ارے میاں پروردگار عالم کی شان بہت عظیم ہے، اس کا ثواب بھی بہت عظیم ہے، اس کا اجر بھی بہت عظیم ہے، اس کی خیر و برکت بھی بہت عظیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو رحمت و برکت سے مالا مال فرماتا ہے۔ دیکھیے انسانوں کے اندر فطرت ہوتی ہے، جو انسان زیادہ پیسے والا ہوتا ہے وہ فقیر کو خیرات بھی زیادہ دیا کرتا ہے، اور جو کم پیسے والا ہے وہ کم خیرات دیا کرتا ہے۔ یہ طریقہ دنیا کے اندر بھی انسانوں کی فطرت کے مطابق رائج ہے۔ ایک بادشاہ کی خیرات جو ہے اس سے بڑھ کر ہوتی ہے، ایک مالدار سے بڑھ کر بادشاہ کی خیرات ہوتی ہے۔ بادشاہ کی خیرات کا عالم یہ ہوتا ہے کہ دل میں آ گیا تو جاؤ، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے وہاں تک زمین تمہارے نام پر کر دی گئی۔ اللہ اکبر، ایسے واقعات ہوئے ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ بادشاہوں کی خیر خیرات ان کی شان ان کی حکومت کے لائق ہوا کرتی تھی۔ کیسی کیسی زمینات انہوں نے وقف کر دی، کیسے کیسے گاؤں کے گاؤں انہوں نے وقف کر دیے، عطا کر دیے انعامات کی زمین، آج بھی موجود ہے۔ یہ بادشاہوں کے عطا کردہ انعامات ہیں۔ عزیزان محترم، یہ دنیا کے بادشاہ ہیں جو آئے اور چلے گئے، لیکن وہ احکم الحاکمین، وہ پروردگار عالم جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ حقیقی ہے، جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کی شان و عظمت بڑی نرالی ہے۔ خود پروردگار عالم نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، اللہ کی ہر روز ایک نئی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر روز ایک نئی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی شان کے مطابق، اپنے کرم کے مطابق اپنے بندوں کو نواز ہے۔ ہمارے دامن تنگ ہے جی، ہمارے دامن تنگ ہے، ہماری نظریں تنگ ہیں، ہمارے قلب تنگ ہیں، لیکن اللہ کی عطا بہت وسیع ہے، وہ کریم العطایا ہے، وہ بڑا سخی ہے، جواد ہے، بڑا جود و سخا کرنے والا ہے۔ لینے کے لیے سلیقہ اور ظرف چاہیے، جتنا بڑا ظرف ہوگا اتنی عطا ہوگی، ہے نا، جتنا بڑا صرف ہوگا اتنی عطا ہوگی۔ یہ پروردگار عالم کا کرم ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان عظمت کے مطابق کیسا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں غیب دا نبی، دیکھو سرکار کو معلوم ہے اللہ کی عطا سے، سرکار جانتے ہیں اللہ کس عمل کا کتنا ثواب دیتا ہے، تبھی تو آقا فرما رہے ہیں کہ دیکھو جس نے بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زمین بھر کے اور آسمان بھر کے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ زمین بھر کے اور آسمان بھر کے، یعنی وہ نیکیاں اگر زمین پہ رکھ دی جائیں تو زمین ڈھک جائے، وہ آسمان پہ اگر نیکیاں رکھی جائیں تو آسمان پر ہو جائے۔ اتنا عظیم ثواب، اتنے عظیم برکتوں رحمتوں سے نوازتا ہے جو بندہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، کہ جو ایک مرتبہ یہ کلمہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اللہ کے رسول نے یہ ثواب کی خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ اس کے لیے کتنا ثواب ہے کہ تملأ المیزان وثقیلتان فی المیزان، ترازو کے دونوں پلڑے جو قیامت کے دن قائم کی جائے گی نیکی اور بدی تولنے کے لیے، وہ ترازو کے دونوں پلڑے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کے پڑھنے والے کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا کہ ترازو کے دونوں پلڑے وزنی ہو جائیں گے، بھر جائیں گے ثواب سے۔ چار مرتبہ پڑھ لے تو بتاؤ اس کے ثواب کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی جانو، چلتے پھرتے سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، درود و سلام پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ خیر و برکت کا نزول ہوتا رہے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جھوم جھوم کر تمہارا استقبال کریں گی، اور جب مر کر جاؤ گے قبر کی منزل میں تو رب تعالیٰ کی رحمتیں وہاں بھی تمہیں سکون پہنچائیں گی، رب تعالیٰ کا کرم وہاں بھی تمہارے شامل حال ہوگا، اور رحمت والے آقا کی رحمت کا صدقہ وہاں بھی ملے گا۔ اس لیے ہم زندگی کو یوں ضائع نہ کریں، بلکہ خاموش نہ بیٹھے رہیں، بلکہ اپنی زبانوں سے کم از کم اللہ اور رسول کا ذکر کرتے رہیں، تاکہ ذکر کی برکتوں سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے۔ محترم سامعین، جہاں اعمال صالحہ کی بات آئی ہے وہیں پر ایک پیغام اور سن لیجئے۔ میرے سرکار حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے گھر تین لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ تینوں لڑکیوں کی تربیت کرے اور جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دے، تو آقا فرماتے ہیں جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں اس کو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں اس کو، اور وہ جنت میں میرے ساتھ ساتھ ہوں گے، میرے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے، دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ رسول پاک علیہ السلام کا ساتھ جس کو نصیب ہو جائے قیامت کے دن جنت میں، وہ کتنا خوش نصیب مسلمان ہے۔ اور میرے سرکار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کی تین لڑکیاں ہوں یا تین بہنوں کی تربیت کرے، ایسا نہیں کہ صرف لڑکیاں ہی اپنی ہوں، اگر ہماری بہن بھی ہیں، تین بہنیں ہیں، تو ان تین بہنوں کی تربیت کرے، اور ان کی جب وہ نکاح کے لائق ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دے، تو آقا ان کے لیے بھی جنت کی ضمانت عطا فرما رہے ہیں، جنت کی ضمانت عطا فرما رہے ہیں۔ اور ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس دو ہوں، تو آقا نے فرمایا اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ پھر ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس ایک ہی ہو، تو فرمایا اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ میرے سرکار اسی طرح فضیلت بیان فرما رہے تھے تربیت کی، تعلیم کی، اور بچیوں کے نکاح کرنے سے متعلق میرے آقا فضیلت کی خوشخبریاں سنا رہے تھے، تو اتنے میں ایک بی بی صاحبہ اٹھی عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ جس کی تین لڑکیاں بچپن میں انتقال کر جائیں، تو آقا آپ نے فرمایا کہ وہ تین لڑکیاں اس کے ماں باپ کی، یعنی اپنے ماں باپ کی وہ بخشش کروائیں گی، اور جس کی دو لڑکیاں ہوں، تو آقا نے فرمایا دو لڑکیاں اس کی بخشش کروائیں گی، اگر کسی کی ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا ہو، تو آقا نے فرمایا ایک ہی لڑکی اس کی بخشش کروائے گی۔ تو ایک صحابیہ اٹھ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ اگر کسی کے کوئی لڑکی مری ہی نہ ہو تو اس کی کون بخشش کروائے گا، تو آقا نے فرمایا جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظیم الشان تعلیمات، یہ ہمارے آقا کے فرامین مبارکہ، جس میں عمل صالح کا جو جذبہ اور پیغام ہم کو عطا کیا گیا ہے، اس پیغام حق کو ہم دل و جان سے مانیں، اس کو قبول کریں۔ اتنے آج کے زمانے میں یہ بات دیکھی جاتی ہے، ترقی یافتہ دور کہا جاتا ہے اس کو، سائنٹیفک دور کہا جاتا ہے، اور اس دور کو دور جدید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن عزیزو یہ دور جدید صرف نام کا دور جدید رہ گیا ہے، حقیقت میں یہ دور قدیم سے بھی بدتر ہو گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دور قدیم میں بچی کو پیدا ہونے کے بعد زمانے جاہلیت میں لوگ زندہ اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا کرتے تھے، پیدا ہونے کے بعد دفن کیا کرتے تھے، لیکن اب یہ دور جدید ہے۔ عزیزو لڑکی ماں کے پیٹ میں اگر پل رہی ہو، ڈاکٹر نے بتا دیا، ٹیسٹ کر کے امتحان لے کر کے صاحب اس کے پیٹ میں بچی پرورش پانے والی ہے، تو ماں باپ دونوں کے دونوں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی پیٹ میں اس کو دفن کر دو، پیٹ میں اسے ختم کر دو، یعنی اس کو پیدا ہونے کا ہی موقع نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ اس کو پیٹ ہی میں اس کی قبر بنا دی جا رہی ہے۔ بتاؤ یہ دور جدید ہے جس پر لوگ آج پر فخر سے سر اونچا کر رہے ہیں؟ کہاں کا دور جدید ہے؟ یہ معکوس ترقی ہے، الٹی ترقی ہے۔ اس ترقی کو ترقی نہیں کہیں گے، بلکہ زمانے جاہلیت کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ سامعین کرام، آج کے دور میں کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو لوگ اس کی پیدائش پر صفے ماتم بچھا دیتے ہیں، اور لوگ طرح طرح کے تانے مارتے ہیں لڑکی پر، اس عورت پر کہ کتنی منحوس عورت ہے کہ ہمیشہ لڑکی ہی کو جنم دیتی ہے، عزیزان محترم، اولاد کا پیدا کرنا، اولاد کا عطا ہونا، یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اس کی دین ہے، وہ جو چاہے عطا فرمائے۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ اللہ پاک پر، اللہ پاک اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے، نحنو نرزقکم وایاہم، روزی کے دینے والے ہم ہی ہیں، تم کو بھی ہم ہی پال رہے ہیں اور پیدا ہونے والوں کو بھی ہم ہی پالیں گے۔ اللہ کی قدرت پر یقین رکھو، جس نے پیدا کیا ہے وہی انتظام بھی کرنے والا ہے، ہم کون انتظام کرنے والے؟ خود اپنا انتظام اپنے ہاتھوں سے ہم نہ کر سکیں تو دوسروں کا انتظام ہم کیا کر پائیں گے؟ اس لیے مسلمانوں، کسی کے گھر لڑکی پیدا ہو تو وہ مایوس نہ ہو، غم و غصے کا اظہار نہ کرے، بلکہ خوشی منائے، اللہ کی سطح پر شکرانہ ادا کرے رب تعالیٰ کا، تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں کا تم شکرانہ ادا کرو گے تو ضرور ضرور میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرے عذاب سے ڈر۔ تو محترم حضرات، تو آج کی اس مقدس محفل میں جو ایسی باتیں جو ہماری زندگیوں میں ہم اس کو جاری کر سکتے ہیں، اور آج کے دور کے تقاضے بھی ہیں کہ ان سنتوں کو، ان پیارے اعمال کو ہم جاری و ساری کریں، تو انشاءاللہ ہمارے ماحول میں ایک سدھار آئے گا، ہمارے سماج میں ایک انقلاب پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھ بولنے والے کو اور آپ تمامی سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین کرام، اعمال صالحہ کی فہرست تو بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، چنانچہ میرے آقا کا ایک فرمان عالی شان پھر سن لیجئے۔ آقا فرماتے ہیں، اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کو ادب سکھلائیں، ماں باپ اپنے بچوں کو ادب سکھلائیں، تو ادب کی تعلیم دینا ایک سا خیرات کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ کوئی بھی چیز آپ ایک سا اگر خیرات کریں تو جتنا ثواب ملتا ہے، اس سے بڑھ کر کے ثواب اپنی اولاد کو ادب سکھلانے میں ملتا ہے۔ تو اولاد کی تعلیم و تربیت دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری ہے۔ آج جو معاشرہ ہمارا بگڑ رہا ہے، تربیت کا نتیجہ، کیونکہ ان کو صحیح تربیت نہیں دی گئی، ان کو صحیح تعلیم سے نہیں نوازا گیا، جس کی وجہ سے ہماری قوم میں، سماج میں، معاشرے میں طرح طرح کے بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں۔ محترم دوستو، تربیت بہت ضروری ہے۔ جہاں غلطی دیکھو فوراً اصلاح کرو، جہاں غلطی دیکھو فوراً اصلاح کرو۔ آج کل ننگے سر نماز پڑھنے کا رواج چل پڑا ہے، ان شرٹ کر کے نماز پڑھنے کا رواج چل پڑا ہے، آستین چڑھا کے نماز پڑھنے کا رواج چل پڑا ہے، پیر پھیلا کر نماز پڑھنے کا رواج چل پڑا ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، لیکن کوئی اللہ کا بندہ ان کی تاکید نہیں کرتا، ان کو نصیحت نہیں کرتا، الا ماشاءاللہ کوئی کرتا ہوگا ایک آدھ آدمی، لیکن عموماً لوگ یہی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں کہ اس کا عمل اس کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ۔ ہم بول کر کیوں برے ہوں، ہم نصیحت کر کے کیوں برے ہوں، ہم اسے روک ٹوک کر کیوں برے ہوں؟ ارے میاں، تم برے نہیں ہوں گے، خدا اور رسول کی نظر میں اچھے کہلاؤ گے۔ جو اللہ کے بندوں کو نیک باتوں کی تعلیم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، وہ اللہ رسول کی بارگاہ محبوب بندہ ہے۔ ہم اپنے سماج میں، اپنے ماحول میں، جہاں ہم غلطی دیکھیں تو بڑے پیار سے، غصے سے نہیں، پیار سے، محبت سے اس کی اصلاح کر دیں، تو انشاءاللہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ میرے آقا کا فرمان عالی شان ہے، الدالو علی خیر کفاعلہ، کہ جو نیکی کا راستہ بتانے والا ہے، جو اچھا راستہ بتانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب دے گا جتنا عمل کرنے والے کو، نیکی پر عمل کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ہے، اور اتنا ثواب نیکی کا راستہ بتانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ نیکیوں کے پھیلانے والے بنے، سنتوں کے پھیلانے والے بنے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر و اجر ولہ اجر مئت شہید او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کہ لوگ سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں اور سنتوں سے لوگ بیزار ہو رہے ہوں، ایسے ماحول میں جس نے میری ایک سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا، میری سنت کو جس نے زندہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم آج کے اس ماحول میں سنتوں کے عمل پیرا، سنتوں پر عمل پیرا بھی ہوں، سنتوں کو پھیلانے والے بھی بنے۔ ماشاءاللہ یہ دینی اصلاحی اجتماعات جو پابندی کے ساتھ ہر اتوار کو، ہر چہارشنبے کو، ہفتے کو مختلف مقامات پر منعقد ہوتے ہیں، ایسے اجتماعات میں آپ کی شرکت، آپ کی حاضری یقیناً قابل قدر اور قابل مبارکباد ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، من یرید اللہ خیرن یفقیہ فی الدین، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں جو بھی آپ کو دین کی معلومات مل رہی ہیں، یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، تبھی تو دین کا علم آپ کو اس محفل کے ذریعے، اس پیغام کے ذریعے، اس تقریر کے ذریعے، اس بیان کے ذریعے تک آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ ہمارے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی بندہ علم سیکھنے کی نیت سے، یعنی علم دین سیکھنے کی نیت سے جب گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس بندے کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ اللہ فرشتے اپنے پروں کو نیچے بچھاتے ہیں، مقصد کیا ہے پر بچھانے کا؟ کہ یہ اللہ کا بندہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دیکھو سب بندے تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن فرشتے طالب علم دین کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا کر تمنا کر رہے ہیں کہ بندہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ خیر کی باتیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو خیر پر قائم رکھے، اسلام پر ثابت قدم رکھے، اور ہمارے آقا و مولا کی تعلیمات حقا پر عمل کا جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ دینی اجتماعات ہفتے میں 3 دن، اتوار کو، ہفتے کو، چہارشنبے کو، جو مختلف مقامات پر منعقد ہوتے ہیں، اس کے متعلق ایک پوسٹر شائع کیا گیا ہے، بہت دیدہ زیب رنگین پوسٹر۔ یہ پوسٹر چھپوانے میں کافی اخراجات آئے ہیں، ان ایک پوسٹر پر تقریباً 15 روپے کا خرچ آیا ہے، چھپوائی، کاغذ کی قیمت اور اس کی جو بھی اس کے لوازمات ہیں، 15 روپے کا ایک پوسٹر یہ بن کر بنا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ پوسٹر اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ حضرات یہ پوسٹر صرف 10 روپیہ دے کر حاصل کریں، اور اپنے محلے کی مسجدوں میں یا اپنے کاروبار کے مقامات پر اس کو لٹکائے رکھیں، تاکہ دیکھنے والے افراد کو بھی ان اجتماعات کے تعلق سے معلومات ہو جائیں۔ تو بتائیے، آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایک اللہ کا بندہ اس محفل میں شریک ہوا تو اس کو ثواب جتنا ملے گا آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کے ذریعے سے کوئی بندہ یہاں پر آیا ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اتنا ہی عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہ ثواب کمانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جاتے وقت مسجد کے باہر اسٹال پر یہ پوسٹر رکھے گئے ہیں، آپ حدیتاً اس کو حاصل فرمائیں، اور اپنے مکانوں میں، دکانوں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں، جہاں بھی آپ مناسب سمجھیں اس کو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پیش کریں۔
ان شاء اللہ تعالیٰ کاظم سیریز کی جانب سے اور دیگر علماء اہل سنت والجماعت کے بیانات کے کیسٹ کا سلسلہ جاری رہے گا، جن کا پتہ ہے تالاب کٹا، امان نگر بی، بھوانی نگر روڈ، حیدرآباد، جن کا فون نمبر ہے 9246524187۔